السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کے فقہی فیصلے اور علماء کی ان کے بارے میں رائے، آج کا ٹاپک ہے ہمارا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے ضروری معلومات تو پڑھ لی تھی الحمدللہ علی رضی اللہ عنہ کی، ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رہنا اور ان کی تربیت. آج ہم تھوڑے سے ان کے مناقب دیکھیں گے اور ان کے اندر جو کوالٹیز تھی، کیونکہ ان کے بہت سارے جو فقہی فیصلے ہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قاضی بن گئے تھے، یا رسول اکرم نے ان کو قاضی بنایا تھا. انہی میں علی رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا. ایک تو ینگ ایج سے رسول اکرم کے ساتھ وہ رہے، اس لیے رسول اکرم سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت بھی دی تھی، اور الحمدللہ ایسا دل و دماغ دیا تھا کہ جس کی بنا پر وہ بہت ہی عدل والا فیصلہ کرتے تھے یا صحیح فیصلہ کیا کرتے تھے. ان تمام باتوں کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا موقف تھا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بچپن سے ہم لوگوں کے یہ باتیں مشہور ہیں، اور یہ باتیں مشہور کر دی گئیں، اور یہ ہر زبان زد عام ہے یہ باتیں، کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے ناراض رہے، یا علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے صحیح سے بات چیت نہیں کرتے تھے. اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہیں. جیسے آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ دو فرقے پیدا ہو گئے تھے، ایک وہ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے، اور ایک وہ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے فیور میں تھے. اور اس کی بنا پر پھر ایسا ہو گیا کہ جب ایک ایسا فرقہ وجود میں آیا جو علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کرنے لگا تھا، تو اس کے جواب میں کچھ جو دوسرے مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو علی رضی اللہ عنہ کے جو جائز ان کے حقوق تھے یا جو رسپیکٹ تھی ان کی، انہوں نے اس میں کمی کر دی، جن کو ناصبہ کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے ایک ملتا جلتا فرقہ ہے. تو یہ فرقے نے کیا کیا کہ دوسروں کی مخالفت میں علی رضی اللہ عنہ کی ان کی جو اہمیت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر بات ہی جھوٹی ہے. ایسا نہیں ہے، کچھ باتیں ٹھیک ہے، لوگوں نے جھوٹ سچ ملا کر پیش کی، مبالغہ سے کام لیا، لیکن ہر بات جھوٹی نہیں ہو سکتی علی رضی اللہ عنہ کی. جس طرح ہمارے دلوں میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اہل بیت میں سے تھے، رسول اکرم کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی. سب سے بڑھ کر آپ خود سوچئے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خوبی اور بہادری، کہ جنگوں میں، ہمیشہ جنگ میں علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوتے تھے. جب بھی مبارزت کی دعوت دی جاتی، یعنی جب کفار نے جنگ لڑنے کے لیے کہا کہ ہمارے سامنے ہمارے پڑھنے والا آدمی لاؤ یا ہمارے برابر والا آدمی لاؤ، تو علی رضی اللہ عنہ ہی کو پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے خاندان کے تھے اور بہت بہادر بھی تھے ماشاءاللہ. دوسری بات، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ داماد رسول تھے، آپ کی جو سب سے چہیتی بیٹی تھی وہ ان کے نکاح میں تھی، اور پھر آپ کے جو عزیز چچا تھے جنہوں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا، ابو طالب ان کے بیٹے تھے. تو لہٰذا ہمارے دل میں تمام صحابہ اکرام کی محبت یکساں ہونا چاہیے. پھر جو لوگ یہ بار بار کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر سے ہمیشہ ناراض رہے اور کبھی ان سے بات نہیں کی، بالکل غلط بات ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں، جو بھی صحابہ کرام سے دشمنی برتے گا یا اہل ایمان کی روش سے ہٹ کر چلے گا، تو اس کو اسی راستے کی طرف موڑ دیا جائے گا. جیسے کہ امام شافعی نے سورہ نساء کی اس آیت سے اصول اخذ کیے تھے، بہت سارے اصول اخذ کیے تھے انہوں نے سورہ نساء کی اس آیت سے. تو وہ آیت اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ سے محبت کرنا. جیسے کہ اس میں آتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، یعنی راستے پر، اس بات کے باوجود کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اسے ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس آیت کو دلیل بنا کر بہت سارے علماء نے لکھا کہ یہاں پر اہل ایمان سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو جو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہو یہ تھامے رکھو۔ تو بہرحال ایوب سختیانی کہتے ہیں، جو بہت مشہور اسکالر ہیں، جس نے ابوبکر سے محبت کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے ہدایت کا راستہ واضح کیا، اور جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوا، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جس شخص نے اصحاب محمد کے بارے میں اچھی بات کہی وہ نفاق سے بری الذمہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی صحیح بات ہے۔ نہیں، صحابہ کے بارے میں ہم کو زبان کھولنا ہی نہیں چاہیے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا علی اور عثمان رضی اللہ عنہ میں جو کچھ ہوا آگے چل کر ہوا، یا پھر نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اور معاویہ کے بارے میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں، ہم کو کچھ زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات جاننے والے، ہم بیچ میں کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور ان سب کے آپس کے تعلقات بہت زیادہ بہترین تھے۔ علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، اس دوران ابو بکر اور عمر آئے، آپ نے فرمایا یہ دونوں انبیاء و رسول کے بعد اہل جنت کے جو مڈل ایج عمر کے افراد ہوں گے، ان جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایک بار نہیں، کئی دفعہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، اور اسکالرز کہتے ہیں، خود علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی خلافت کا جو منہج ہے، طریقہ، وہ ابو بکر صدیق کے طریقے پر رکھا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوا، کیا ہوگا آپ بتائیے۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور ان کی داڑھی کو انہوں نے پکڑا، اور داڑھی ان کی سفید ہو چکی تھی، اور بہت ہی مختصر اور بلیغ خطبہ دیا، اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قریش کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے دو بزرگوں کا نامناسب انداز سے ذکر کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا میں اس سے بری الذمہ ہوں اور انہیں سزا دینے والا ہوں۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جاندار کو پیدا کیا، ان دونوں بزرگوں سے متقی مومن ہی محبت کرتا ہے، یعنی کن سے؟ ابو بکر اور عمر سے۔ فاجر و فاسق ان سے بغض رکھتا ہے، وہ دونوں رسول اللہ کے سچے وفادار تھے، وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اپنے کسی کام یا بات میں رسول اللہ کی رائے سے آگے نہیں بڑھتے تھے، رسول اللہ بھی ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے، اور جیسی محبت ان سے کرتے تھے ویسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کی وفات ہوئی تو تمام مومنین ان سے خوش تھے، رسول اللہ نے ابو بکر کو حکم دیا کہ مومنوں کو نماز پڑھائیں، تو ابو بکر نے رسول اللہ کی زندگی میں 9 دن تک نمازیں پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مومنوں نے انہیں اپنے معاملات اور امور کا والی بنایا، لوگوں نے انہیں زکات ادا کی، ان کی بیعت کی، نہ چاہتے ہوئے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے۔ رسول اللہ کے بعد باقی رہ جانے والوں میں وہ سب سے بہتر تھے، سب سے زیادہ رحیم و شفیق اور پرہیزگار تھے، عمر کے لحاظ سے بھی بزرگ تھے، اسلام قبول کرنے میں بھی سب سے آگے تھے، وہ رسول اللہ کی سیرت پر چلتے رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ذمہ داری سنبھالی اور انہوں نے بھی سیم وہی کام کیے۔ تو آپ دیکھیں، یہ اس کی روایت بہت ساری کتابوں میں ملتی ہے ہم کو، اور صحیح روایت ہے اس کی۔ یہ جو خطبہ انہوں نے عمر اور علی سوری ابو بکر صدیق کے بارے میں دیا تھا، یہ صحیح روایت تک علی رضی اللہ عنہ کے نام تک پہنچتا ہے، یعنی انہوں نے ان کے بارے میں کہا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جب لوگ بری باتیں کرتے یا کچھ برا بھلا کہتے تو علی رضی اللہ عنہ ان کے سب سے بڑھ کر دفاع کرتے تھے۔ خود علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ یہ عثمان بن علی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی ان کے پاس گئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کے بال مینہیوں کی طرح تھے اور کندھے تک لٹک رہے تھے، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت تھا علی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے نوازے، یہ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا کون ہے نوجوان؟ انہوں نے کہا یہ عثمان بن علی ہے، میں نے اس کا نام عثمان بن عفان کے نام پر رکھا ہے، میں نے عمر بن خطاب کے نام پر بھی اور رسول اللہ کے چچا عباس کے نام پر بھی اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، میں نے دنیا اور جہان میں سب سے بہتر شخصیت کے نام پر بھی نام رکھا ہے، البتہ حسن، حسین اور محسن یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے، انہی نے ان کا عقیقہ کیا اور ان کے سر منڈوائے، بالوں کے ہم وزن صدقہ کیا، ان کے نام رکھے اور ختنہ کیا۔ ان کی ولادت رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹوں کا نام انہوں نے عثمان، عمر اس طرح سے رکھا، اس سے ان کی محبت پتہ چلتی ہے۔ یہ اصل میں جو صحابہ کرام پر زبان کھولنے والا پہلا شخص عبداللہ بن سبا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نے انہیں صحابہ کے درمیان اختلاف کو ہوا دی، اسی نے فرسٹ ٹائم لوگوں کے دلوں میں شکو کو شبہات پیدا کیے صحابہ کے خلاف، اور اس نے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی۔ راوسیوں کی تکفیر صحابہ کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یعنی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کے برابر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یعنی نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ ان کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم نہیں کیا، یہ شریعت کو ساقط کر دیا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور سنت کو فالو کرنے والے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں، بہت مشہور امام ہے ابو ذر، آپ کو معلوم ہوگا ان کے بارے میں، حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان کو بہت زیادہ یعنی 100,000 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام کی عیب جوئی کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق کا مطلب بتایا تھا، آپ کو کوئی بتا سکتا ہے زندیق کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں ہم نے پڑھا تھا، جلدی لکھ کر جواب دیجئے۔ زندیق کسے کہا جاتا ہے؟ زندیق اس کو کہتے ہیں، زندیق وہ شخص جو زبان سے ایمان کا اقرار کرے لیکن دل کے اندر اپنے پرانے مذہب کا پیروکار ہو، اسی کی پیروی کرے۔ اور منافق اس سے الگ ہوگا، منافق ہوتا ہے جو اپنے پرانے دین کی پیروی نہیں کرتا ہے، یہ پرانا دین اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نیا دین بھی جو ہے صرف زبان سے قبول کرتا ہے، دل سے نہیں۔ تو زندیق اس لیے ابو ذر کہتے ہیں، جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام کی عیب جوئی کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اور قرآن و سنت کا سارا سرمایہ ہم تک انہیں صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ ظالم نقاد قرآن و سنت کے گواہوں پر جرح کر کے قرآن و سنت کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، زندیق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی تھیں جو ایک اسپیشل فرقہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، جو اسپیشل سیکٹ ہے ایک، جو علی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غلو کی نظر سے دیکھتا ہے، اس میں یہ اعتراف ہے کہ صحابہ کرام پر سب و شتم کا موجد ابن سبا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے ابوبکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ پر عیب تھوپنے اور تبرہ کرنے کا عقیدہ ظاہر کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ علی نے اسے اس بات کا حکم دیا۔ نعوذ باللہ، یعنی علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اس نے اتنی جھوٹی سچی باتیں کی تھی۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا اور وہ اس سے بری اپنے آپ کو قرار دیتے تھے۔ جب بھی ایسی بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بری ہوں۔ آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، جو ام کلثوم تھی، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ سے وہ نکاح نہ کرتے تھے۔ جو راوزی تھے، راوزی بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کون لوگ ہیں، یعنی راوزی وہ لوگ جو کہ حد سے زیادہ، یعنی جو ان کا اسپیشل ایک سیکٹ ہے اس میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے لوگ، جن کے بارے میں خود دوسرے لوگ بھی، یعنی جو علی رضی اللہ عنہ کے کچھ فیور میں کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ان سے پناہ مانگتے تھے۔ سفیان سوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، عثمان و علی کی محبت صرف شریف النفس لوگوں ہی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ صرف انس بن مالک، اور پھر انس بن مالک فرماتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی دل میں بیک وقت عثمان اور علی کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ عز و جل نے ان دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں بیک وقت پیدا کی ہے۔ پھر صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ تمام صحابہ دیکھا جائے تو اطاعت کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن درجات کچھ کے زیادہ ہیں۔ تو چاروں خلفائے راشدین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تاکید کی تھی کہ یہ ان کی سنت کو تھامے رہنا، یہ ان کی بات کو تھامے رہنا۔ اچھا، اب جو بیعت ہوئی تھی علی رضی اللہ عنہ کی، یہ نہ سوچے کہ علی رضی اللہ عنہ، جیسے کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا علی رضی اللہ عنہ تو بہت خواہش مند تھے، وہ تو خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی برتتے ہیں۔ دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی خواہش ہی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے ایسا بنا کر پیش کر دیا نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کی شبیہ کو، ان کی محبت میں الٹا غلط بنا کر پیش کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو بہت دولت سے محبت تھی، اسی لیے وہ فوراً ابو بکر کے پاس پہنچے تھے اور کہتے تھے کہ ساری زمین جائیداد مجھے دے دیں جو رسول اللہ کی ہے، یا ایسا پیش کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو کہ ان کو خلافت چاہیے تھا کیونکہ پہلے حقدار وہ تھے خلافت کے، ابو بکر چونکہ خلیفہ بن گئے لہٰذا وہ ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا، کوئی صحابہ کیسے خود سے خواہش کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ سچے لوگ تھے جن کی سچائی کی شہادت خود قرآن میں نازل ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ایمان لانا ہو تو ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ تو بہرحال جب علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی بحیثیت خلیفہ تو لوگ ارد گرد کے لوگ بھی آ کر ان کی بیعت کرنے لگے، یعنی جو دوسرے علاقوں سے جو قبائل آ رہے تھے ان لوگوں نے بھی بیعت کر دی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا، یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 35 ہجری 18 ذوالحجہ جمعہ کا دن تھا، تو مدینہ میں جو بھی لوگ موجود تھے اب کوئی بھی اس بات کا یعنی قائل نہیں تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی خلیفہ بن سکتے کیونکہ وہی سب سے زیادہ قابل تھے۔ تو بہرحال لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ ہی کو خلیفہ منتخب کریں گے، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ اس منصب کے آرزو مند نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مدینہ میں موجود صحابہ کرام کے زبردست اصرار پر یہ خلافت کا منصب قبول کیا تھا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ دنیا کی جو شان و شوکت تھی اسے دور بھاگتے تھے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں امت فتنے میں نہ پڑ جائے اور انتشار اور وبا نہ پھوٹ پڑے، اس لیے انہوں نے امت مسلمہ کی بھلائی اور یکجہتی کے لیے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، لیکن کچھ جاہل لوگوں نے آپ پر تنقید کی نعوذ باللہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ کو خواہش تھی خلافت کی، بات بالکل غلط ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو بہت ساری خوبیوں سے نواز رکھا تھا اور خود یعنی علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے مسلسل سینہ سپر رہے، جو یہ باتیں بتائی جاتی کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے وہ بھی غلط ہے، آپ نے ان کی نصرت دفاع تواتر سے جاری رکھا، بلکہ انہوں نے تمام لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کے عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا۔ یہ حقیقت بہت ساری روایت سے ہے، جو مروان بن حکم ہے جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک شخص تھا جو بعد میں مدینہ کا حاکم بنا، اس نے کہا، اس نے خود گواہی دی کہ تمہارے صحابہ حضرت علی سے زیادہ ہمارے صحاب عثمان کا کسی نے دفاع نہیں کیا، یعنی یہ قبائل پرستی کی وجہ سے یہ جملہ اس نے کہا تھا۔ تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے فیور میں ہمیشہ کہا کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کی برائی کرتے تو علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سب سے بڑھ کر قرآن کے جامع وہی تھے اور ان کو برا بھلا نہ کہو، یقین جانو اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی وہی قدم اٹھاتا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا۔ اب ہم ان کے مناقب دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے، جو ان کے فضائل ملتے ہیں۔ اس طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں میں سے ہی کسی سے پوچھوں گی۔ جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مناقب جو علی رضی اللہ عنہ کے مناقب تھے، الحمدللہ ویسے تو ہم کو صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چل گیا، لیکن اس میں چند احادیث ہیں جو دوسری احادیث کی کتاب میں وہاں پر ہم کو کچھ اور بھی ملتی ہیں۔ بہت ساری قابل اعتماد سند کے ساتھ کسی صحابی کے اتنے فضائل اور اوصاف نہیں بیان ہوئے جتنے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں، چونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سب سے آخر میں ہیں، ان کے دور میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہو چکا تھا، کچھ لوگوں نے ان کے خلاف خروج بھی کیا، اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے ان کے مخالفین کی تردید میں بڑی کثرت سے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت ساری کتابوں میں علی رضی اللہ عنہ کے جو مناقب بیان کیے جاتے ہیں ان کے نام سے بہت ساری باتیں ہیں، اصل میں تو یہ کس وجہ سے آئیں؟ تو اصل میں یہ اس وجہ سے آئیں کہ جس وقت علی رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور تھا اس وقت بہت سارے انتشار اور اختلافات رونما ہوئے، اسی بنا پر پھر صحابہ کرام جو اس وقت زندہ تھے یا پھر اور بھی دوسرے جو تابعین تھے انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کو بیان کیا۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ خوارج کا جو فرقہ یا گروہ جو تھا خوارج کا، وہ منظر عام پر آیا تھا اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت ساری باتیں کی تھی۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے کہ ان کے فضائل اور مناقب کا ذکر اتنی زیادہ اسی لیے ہے کہ جو انتشار پیدا ہوا اس کی وجہ سے صحابہ نے ان کے مخالفین کو ان کی تردید کے لیے کثرت سے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ بعد اہل سنت نے ان کے فضائل کو اور زیادہ شائع کیا، اس طرح ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ منقول ہو گئے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق عدل کی ترازو کی روح سے دیکھا جائے تو ان چاروں خلفائے راشدین کے فضائل ان کی ترتیب کے مطابق ثابت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فتح الباری کا یہ جملہ ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عشر مبشرہ میں سے رسول اکرم سے نسب میں سب سے زیادہ قریب تھے۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور انسانی روح کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ یہ صحیح مسند کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرہ پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ اسی دوران چٹان حرکت کرنے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرسکون رہو، تم پر ایک نبی یا صدیق یا ایک شہید ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، ایک آدمی برا بن عازب سے باتیں کر رہا تھا، میں بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، وہ صرف شریک ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ زرہ پہنے ہوئے تھے اور مبارزت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ نہیں، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہر دفعہ میدان جنگ میں علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے کی صف میں ہوتے تھے، اور جو مقابلہ شروع ہوتا تھا تو انہیں سے شروع ہوتا تھا۔ سعید بن زید فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، آپ کے علاوہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بھی جنت میں ہوں گے، اور اگر تم کہو تو دسویں کا نام لوں، اور وہ خود سعید تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا گویا اس نے مجھے برا کہا۔ یہ صحیح مسند کی حدیث ہے۔ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا اور ان سے وہی پوچھنے لگا، تو انہوں نے اس سب کی تعریف بیان کی کیونکہ یہ خوارج میں سے تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ تمہیں ہو سکتا ہے یہ بات بری لگے، اب جسے چاہے کہنا چاہو جا کر کہہ دو۔ اگر دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف ہیں، یعنی ان کی جو کوالٹیز ہیں، دراصل وہ ایک جو ربانی قائد ہوتا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جیسے حکمراں ہونا چاہیے، یعنی جو تقوی والے حکمراں ہوتے ہیں، وہ بالکل اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ایک ربانی قائد اور اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے نبی کی راہ میں زبردست قربانی دینے والے کی شخصیت کے اوصاف ہم کو ملتے ہیں علی رضی اللہ عنہ میں۔ اور کچھ اوصاف ایسے ہیں، یعنی جو تقریباً علماء نے جس کا ذکر کیا ہے، اس کو یہاں پر ایک پیراگراف میں انہوں نے سمو دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی اوصاف علی رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھے۔ ان کے اندر سب سے بڑھ کر اسلامی عقیدہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، یعنی صحیح اسلامی عقیدہ، یعنی عقیدے میں وہ سب سے بیسٹ تھے کہا جاتا ہے۔ پھر شریعت کا علم سب سے بہتر طور پر وہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل حد سے زیادہ تھا۔ سچائی میں بہت آگے تھے۔ اہلیت، یعنی ان کے اندر بہت ساری قابل باتیں تھیں، اور شجاعت، یعنی بہت زیادہ بہادر بھی تھے، جمع مردی تھی، یعنی ہر چیز میں آگے بڑھ کر پیش رہتے تھے مقابلے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ زہد بھی تھا۔ آپ دیکھیں، دو چیزیں لوگوں میں نہیں پائی جاتی، یعنی جب جہاں پر بہت زیادہ بہادری ہوتی ہے وہاں زہد نہیں رہتا، لیکن ماشاءاللہ ان کے اندر زہد بھی تھا۔ زہد مطلب دنیا سے بے رغبتی، قربانی کا جذبہ، اچھے لوگوں کا انتخاب، یعنی جو ان کے دور خلافت میں جو عمال کو انہوں نے منتخب فرمایا تھا، یعنی جو گورنرز تھے علاقوں کے، وہ بھی سب سے اچھے تھے، انہوں نے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ توازو تھی ان کے اندر، یعنی عاجزی، حلم، صبر، بلند ہمتی اور مضبوط قوت ارادی، یعنی جب ایک بات کا ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، تو اس پر ڈٹے رہنا۔ عدل اور انصاف تو بہت زیادہ تھا، ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ تعلیم دینے کی خوبی، یعنی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اس قدر وہ حریص رہتے تھے کہ ہر وقت وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ پھر قیادت کی تیاری کی صلاحیت، یہ ان میں بہت نمایاں پہلو تھے۔ اور مدنی دور میں چونکہ وہ رسول اکرم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، اور مکی دور میں ان سے تربیت حاصل کرتے رہے، لہٰذا ان کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ پھر تفقہ فی الدین، یعنی دین کے اندر جو تفقہ کہنا چاہیے کہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، آیت سے صحیح مسئلہ اخذ کرنا، آیت یا احادیث سے صحیح مسائل کا حل جاننا، یہ تفقہ کہلاتا ہے۔ تو اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ اس کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے۔ ان کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اس علم کے حصول میں اپنی پوری زندگی لگا دی، بہت محنت سے کام لیا علم کی طلب، اور علم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ تمام انہوں نے اس دور کے جو اسباب تھے اس کو بروئے کار لائے، یعنی جو بھی سورسز ہو سکتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ استعمال کیے. انہوں نے قرآن کے حوالے سے خود بتایا، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ نماز کے علاوہ اس وقت تک چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک کہ میں پورا قرآن پاک حفظ نہ کر لوں. صحیح مسند میں ہے یہ بات. سبحان اللہ. ایک دن فرمایا کہ رسول اکرم کی زندگی میں یہ مبارک زندگی میں کسی بھی دن اس وقت تک مجھ پر نیند تاری نہ ہوئی نہ اونگ آئی جب تک میں نے یہ نہ معلوم کر لیا کہ آج جبریل امین حلال و حرام کے کیا احکام لے کر آئے ہیں، آج کے دن کون سی نئی سنت مطہرہ سامنے آئی ہے، اور اوامر و نواہی کے کیا کیا احکام ملے ہیں، اور قرآنی آیات کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. یہ بھی مسند امام الزید سے منقول ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیے کہ کتنی بڑی بات ہے. اور واقع میں اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ کو حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم تھا. کہا جاتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں اور کب نازل ہوئی اس کا بھی سب سے زیادہ علم علی رضی اللہ عنہ کو تھا اور ابن مسعود کو. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ آیات یا حدیث کا متن خود رسول اکرم سے حاصل کریں، اور اس لیے وہ کاتبین وحی میں بے شمار ہوتے تھے. اور علی رضی اللہ عنہ ان شخصیت میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ وہ زمانے جاہلیت میں، یعنی جب سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب حدیث ملتی تو اسے بھی لکھ لیتے تھے، یعنی ڈائریکٹ خود رسول اللہ سے پہلے حدیث دیتے تھے، یعنی شروع میں تو سب نے حدیثیں یاد کی تھی، بعد میں اس کو لکھ لیا گیا تھا. اور اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کوئی غلط بات رسول اکرم سے منسوب نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اچھی عقل دی تھی، عقل و دانش سے لبریز دماغ رکھتے تھے. انہوں نے کہا، بے شک میرے رب نے مجھے طلب علم کے لیے سوال کرنے والی زبان اور عقل مند دل سے نوازا ہے. سبحان اللہ. فضائل صحابہ، اس کی سند صحیح ہے، یعنی ان کا خود کا یہ جملہ ہے. انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی جو وجہ بیان کی، جب لوگ ان سے پوچھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں سوال کرتا مجھے علم دیا جاتا تھا، اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھ سے ابتدا کی جاتی تھی. یعنی جب رسول اکرم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ چیز پوچھنا ہوتی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کو ان سے ہی پوچھے جاتے تھے، اور جب کوئی چیز کی ابتدا کرنی ہوتی، یعنی کچھ پوچھنا ہوتا، تو ابتدا علی رضی اللہ عنہ سے کی جاتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ حیا کے باعث، علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حیا کے باعث علم حاصل نہ کرنے سے لوگوں کو روکا. وہ کہتے تھے کہ علم نہ ہونے کی صورت میں علم حاصل کرنے میں حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے. پڑھنے کی مہارت کی وجہ سے آپ کو شرعی علوم میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہو گئی تھی، اور اسی بنا پر ان کو سمندر کہا جاتا تھا شریعت کے علوم کا. پھر وہ کہتے تھے کہ نصوص کو سطروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھ کر اور حروف کو قریب کر کے واضح خط کے ساتھ لکھا جائے. انہیں لکھنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ لکھا کیسے جائے. اپنے خط لکھنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ خط ایک علامت ہے، جتنا واضح ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ابھی آج کل جو انگلش پڑھائی جاتی ہے، جب لٹریچر پڑھایا جاتا ہے تو لٹریچر میں سب سے پہلے کیا چیز سکھائی جاتی ہے، کیا لکھنا آنا چاہیے آپ کو. یہ پہلے زمانے میں بھی جو علم تھا، اس علم کو، یعنی پہلے بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، تو سب سے پہلے کیا چیز کی تعلیم دی جاتی تھی کہ آپ کو کتنا آ جانا چاہیے بس، جی، لیٹر رائٹنگ. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انگلش لٹریچر میں جب انگلش کا ایگزام ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نمبر کس پر کٹتے ہیں، یا سب سے زیادہ نمبر اگر ملتے ہیں تو پھر اگر کسی نے اچھا لکھا ہے تو کس پر ملتے ہیں، لیٹر رائٹنگ پر ہی ہوتا ہے نا. یعنی خط کی کتنی اہمیت ہے، اور اس خط کی اہمیت ہم دیکھیں سیرت سے ہم کو کب سے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. یعنی آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم نے جو خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو، اس سے خط کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ خط جتنا واضح ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا، اور خاص طور سے وہ انسٹرکشنز دیتے تھے اپنے لوگوں کو. انہوں نے اپنے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع کو حکم دیتے ہوئے کہا، اپنی دوات بنا سنوار کی تیار کرو، قلم کے خط کو لمبا رکھو. یعنی جو قلم، جب ہم اس کو، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو لکڑی کی ہوتی ہے قلم، تراشتے ہیں اس کو، تو جب تم تراشو قلم کو، اس کی نب کو، تو لمبا رکھو، سطروں یعنی لائن کے درمیان مناسب فاصلہ رکھو، اور حروف کو قریب قریب لکھو. ہم ابھی ایسے لکھتے ہیں نا، آپ دیکھیں حروف تو قریب قریب ہوتے ہیں ہمارے، لیکن جو لائن ہوتی ہے اس میں ہم تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں جو آج کل کاپی کی لائن ہے، آپ دیکھیں اسی بنا پر ایسی بنی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا اوپر سے اور نیچے کی لائن میں فاصلہ ہوتا ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہو. ایک بہت ہی مشہور ابو حکیمہ لبدی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوفہ میں مصاحف قرآنی تحریر کیا کرتے تھے، یعنی ہم لکھا کرتے تھے. اس دوران علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے تو فرماتے، قلم بڑا کرو، یعنی جلی حروف میں لکھو. چنانچہ میں قلم کا قط بڑا کر کے لکھتا تھا، اور آپ فرماتے تھے اللہ نے جسے روشن رکھا تم بھی اسے روشن رکھو. آپ جو بھی علم حاصل کرتے اسے عمل کے ساتھ جوڑتے تھے. خاص طور پر رسول اکرم سے جو بھی علم حاصل کرتے مشکل حالت کے باوجود بھی اس کی عملی تطبیق فرماتے تھے. جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کو اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے اذکار سکھائے تھے. وہ کہتے کہ میں نے کبھی وہ اذکار ترک نہیں کیے جب سے میں نے رسول اکرم سے اذکار سنے. لوگوں نے پوچھا اچھا کہ صفین کی رات کو بھی نہیں؟ یعنی صفین جس دن جنگ ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھمسان کی جنگ ہوئی تھی اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے اس میں. تو کہا کہ ہاں صفین کی رات بھی ترک نہیں کیا. وہ کہا کرتے تھے علم سیکھو, اس کی معرفت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو, پھر تم اہل علم کہلاؤ گے. یہ بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے. پھر یہی وجہ تھی کہ وہ حاملین یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے, اور اس لیے وہ عالموں کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے اے حاملین علم, عالم وہ کہلاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو, اس کے علم اور عمل میں مطابقت ہو. یہ بھی کہتے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے, اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے ورنہ علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. یہ منہج علی بن ابی طالب صفحہ 63 پر لکھا ہوا ہے. کتنی صحیح بات ہے نا اور کتنی اچھی بات ہے. اگر ہم میں اور آپ ہم اس پر عمل کریں تو آپ دیکھیں کتنا ہمارے اندر بہت ساری ایسی کوالٹیز پیدا ہو جائیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے اصحاب میں سے تھے جو بکثرت فتویٰ دینے والے تھے, یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو فتویٰ دیتے تھے خود رسول اکرم کی زندگی میں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اصحاب رسول میں سے جو فتویٰ دینے والے تھے مرد اور خواتین سمیت ان کی تعداد 30 سے کچھ اوپر ہے, اور پھر ان میں سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے 7 لوگ ہیں, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ, زید بن ثابت, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے تھے. امام ابن حزم نے کثرت فتویٰ میں علی رضی اللہ عنہ کو تیسرے مرتبے میں شمار کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جتنے عدالتی مسائل تھے ان کے فقہی اجتہادات کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کے فتاوی سب سے زیادہ ہوتے تھے. خود علی رضی اللہ عنہ باہم ایک دوسرے کو پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ دیکھیں بہت اچھی بات ہے, یہ آج کے دور میں ہم کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل ہم ابھی تو خیر کووڈ کی وجہ سے ایک الگ معاملہ ہے, ابھی کووڈ کی وجہ سے یہ بات نہیں کی جا رہی ہے, عام حالت کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ بہت کم وزٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی زیارت اور باہم پڑھائی کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی زیارت کو جاؤ اور باہم مل کر حدیث پڑھو, اسے ہرگز نہ چھوڑو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مٹ جائے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جایا کرو اور حدیث کا علم سیکھو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو علم مٹ جائے گا. یعنی اس سے ایک دوسرے کی وزٹ کے ساتھ یعنی یہاں پر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ علم سیکھنا ہے تو ایک دوسرے کے پاس جا کر سیکھو, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل کرو ورنہ وہ ختم ہو جائے گا. تو سبحان اللہ اس سے اور آپ لوگ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے نا, ٹھیک ہے الحمدللہ آج یہ پینڈیمک کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا, کم از کم ہم علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن جو بات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر علم حاصل کرنے کی ہے آپ دیکھیں وہ اس طرح ایسے میں نہیں آ سکتی. ابھی تو ہم جانتے نہیں نا کہ اسٹوڈینٹس کیا کر رہے ہیں, کتنے اسٹوڈینٹس ہیں جو کلاس اٹینڈ کر رہے, کتنے اسٹوڈینٹس ہیں جو سو رہے ہیں صرف نام کے لیے آن کر کے, کتنے اسٹوڈینٹس ہیں جو ہو سکتے اپنے کام کاج میں لگے ہوں, جو ایک پڑھنے کا جو ایک ماحول ہے یعنی کلاس روم کا جو ماحول ہے وہ آن لائن کلاسز میں نہیں آ سکتا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر مائیں اور ہر کوئی یہی کمپلین کر رہے ہیں نا کہ بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ہم بڑوں کی بھی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اس آن لائن کی وجہ سے. جیسی یعنی جو بات ڈائریکٹ کلاس میں آتی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر, کیا وہ آن لائن میں آ سکتی ہے؟ بھلا آپ بتائیے, کیا ہم یعنی وہ جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت تو جب تک آپ گھر سے نکلیں گے نہیں, ایک دوسرے کی صحبت نہیں اختیار کریں گے, کلاس روم کا ماحول نہیں ہوگا تو وہ تربیت آ ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جایا کرو اور وہیں بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل کیا کرو. پھر وہ انہوں نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ استاذ کو لازم پکڑنے اور اس سے علم حاصل کرنے کی تاکید کی. فرماتے تھے کہ استاد کی طویل صحبت سے سیر نہ ہو, اس کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے, تم انتظار کرو کہ کب تم پر اس سے کوئی چیز گرتی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود علی رضی اللہ عنہ کو کیسی خوش نصیبی بخشی تھی کہ رسول اللہ کی صورت میں انہوں نے استاد ان کو مل گیا تھا, اور رسول اللہ کی صحبت کو کیسے انہوں نے لازم پکڑا کہ بچپن سے ان کی گود میں پرورش پائی ماشاءاللہ. اور بڑے ہو کر ان کے داماد بنے اور بہت ہی قریب رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ سے ڈائریکٹ وہ علم اخذ کرتے تھے، اور اس لیے علی رضی اللہ کی رسول اللہ سے بہت ہی گہری وابستگی تھی. اس بات پر عائشہ رضی اللہ عنہ بھی گواہی دیتی تھی ماشاء اللہ. جی وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی ماشاء اللہ. دیکھیں ہر آرگنائزیشن کا یا ہر جماعتوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور ایک یعنی سبھی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ہر آرگنائزیشن ہر جماعت سے جو بھی ان کی اچھی باتیں ہم اس کو لے لیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. اور ہم کرٹیسائز کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں ایک تو اعتدال ہو اور واقعی میں سیکھنے کے لیے نکلنا ضروری. آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کیا ضروری ہے جانا سیکھنے کے لیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی ہم نے عورتوں کو شاپنگ کے لیے منع کیا ہے بھلا؟ کبھی کوئی تقریب میں جانے سے منع کیا ہے عورتوں کو؟ تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے جانے میں کیا قباحت ہے؟ بہرحال قاضی شرح اپنے والد سے روایت کرتے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ قاضی شرح کون تھے، بہت مشہور گزرے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ ان کے بارے میں؟ بہت ہی انٹلیکچوئل پرسن تھے، بہت بہترین فیصلہ کرتے تھے. رسول اللہ کی زندگی میں ایمان لا چکے تھے لیکن رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ بلا لیا تھا قاضی کے عہدے کے لیے، اور پھر وہ اسی پر فائز ہے اپنی موت تک کے. بہت ہی بہترین کے فیصلے ہوا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اصحاب نبی میں سے کسی ایسے صحابی کے بارے میں بتائیے جن سے میں موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں معلوم کر سکوں. انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ہر دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. میں ان کی خدمت میں گئی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر کے دوران موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. مسند احمد، اور اس کی سند صحیح ہے. علی رضی اللہ عنہ ان کے جو اسٹوڈینٹس ہیں، ان کے جو شاگرد تھے، جو تابع ہیں، وہ کہتے کہ علی رضی اللہ عنہ ہم کو علم حاصل کرنے کی تاکید کرتے اور کہتے کہ سارا علم محفوظ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہر علم میں سے اچھے پہلوؤں کا انتخاب کر کے انہیں اخذ کر لو، انہیں اسے لے لو. وہ علم کے میدان میں بہت بلند مرتبے پر تھے. جب عراق میں تھے تو لوگوں سے کہتے تھے مجھ سے سوال کرو. سعید بن مسیب کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جو لوگوں سے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے سوال کرو. صحابہ ہوں یا تابعین، ان کے علم پر سب کو اعتماد تھا. ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ثقہ راوی علی رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے تو ہم کسی کے قول کو اس کے قول کے برابر نہیں سمجھتے تھے. اور سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا جو وراثت کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بیوی سوگوار چھوڑی، تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بتاتا ہوں. اس آدمی نے جواب دیا میں علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر راضی ہوں. انہوں نے کہا بیوی کے لیے آٹھواں حصہ اور بیٹی کے لیے نصف ہے، اور باقی بھی بیٹی کو دے دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی اور رشتے دار نہ ہو تو. لوگوں نے علم کے میدان میں علی رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف کی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ سنت کے علم میں سب سے آگے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسائل انہیں پیش آتے وہ انہیں لکھ لیتے تھے تاکہ علی رضی اللہ عنہ سے بعد میں معلوم کر سکیں. عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ سے جب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ حسب و نصب رسول اللہ سے قرابت اور اسلام میں سبقت، قرآن و سنت کے علم و فقہ کے میدان میں بلند مرتبہ، جنگ میں بہادری کا نشان اور سخاوت کے اعلی مقام پر فائز تھے. مسروق ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کا علم عمر علی ابن مسعود عبداللہ رضی اللہ عنہ پر ختم ہو جاتا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ طالبان علم، علماء اور فقہ کے لیے بہت ساری نصیحتیں چھوڑ گئے ہیں. اگر انہیں یاد کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. ان کے بہت سارے اقوال ہم کو ملتے ہیں جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت ہی مشہور ایک ان کا خطبہ ہے، وہ خطبہ دیا اور کہتے ہیں کہ ایک بار وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے مجھے صحرا کی طرف اور وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر سانس لیے پھر کہنے لگے اے کمیل، دلوں کی مثال برتن جیسی ہے، ان میں سے بہترین برتن وہ ہے جو علم کو سنبھالے رکھے. میری بات سنو اور یاد رکھو، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، ربانی علماء، طالب علم، اور تیسرے بے چرواہے کے ریوڑ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ لڑک جاتے ہیں، یعنی بغیر پیندے کے لوٹا جو کہتے ہیں نا جس کو. وہ علم کی نور سے روشنی حاصل نہیں کرتے اور نہ کسی مضبوط ستون سے پناہ لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے جو لوگوں کی تین قسمیں بیان کی، ربانی علماء، ان علماء سے مراد دین ہے، علماء دین ہے، اور ربانی وہ ہیں جو فقہ اور حکمت کو یکجا کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا ربانیین، تم سب رب کے ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس سے مراد دانا فقہا ہیں، یعنی عقل مند فقہا۔ اور یہ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، عبداللہ بن مسعود نے بھی اس کی یہی تفسیر بیان کی۔ اور کیونکہ جو لوگ دانائی اور تفقہ فی الدین دونوں صلاحیت کے مالک ہیں، وہی امت کی تربیت اور رہنمائی کرنے کے اہل ہیں، کیونکہ حکمت کے معنی ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اگر حکمت کے ساتھ فیصلے نہ کیے جائیں یا تفقہ فی الدین نہ ہو، تو آپ دیکھیں جب آپ غلط فیصلہ دیتے ہیں، غلط فتویٰ دیتے ہیں، یا لوگوں کو زبردستی باندھ کر رکھتے ہیں بلا وجہ، تو اس سے لوگ دین سے دور چلے جاتے ہیں اصل میں۔ تو یہ جو فقہی مسائل ہے، اس کو بھی سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی حکمت کو سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہم نے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفظ کی کلاسز چل رہی ہے نا ہماری، 30 جز حفظ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس میں کافی لوگوں نے ایڈمیشن لیا تھا، جو ہماری ایک انچارج ہی لے رہی ہیں کلاسز اس کی۔ تو اس میں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے زیادہ کٹر ہیں جو حالت حیض میں حفظ سنانا بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ سوچئے، یعنی حفظ یاد، حفظ کرنا تو دور کی بات ہے، حفظ کرنا یا پڑھنا دور کی بات ہے، صرف جو یاد ہے اس کو سنانا بھی نہیں چاہتے، حالانکہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، یعنی پورے علماء کا اتفاق ہے کہ جو حفظ ہوتا ہے وہ تو قرآن آپ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں چاہے حالت حیض ہو، اور بس کہتے کہ نہیں ہمارے علماء نے بتا دیا، ہمارے جو مفتی ہیں انہوں نے بتایا کہ حالت حیض میں قرآن پڑھنا نہیں ہے تو بس نہیں پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنی شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حالت حیض میں کچھ بھی ذکر و اذکار بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں کہ پھر صبح شام کی دعائیں کیسی پڑھی جائیں گی پھر، یعنی کہ آپ جس کو اگر 6-7 رہتا ہے تو 6-7 تک کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی بھولا رہے۔ تو یہ چیز ہے اصل میں کہ اگر، یعنی جب ہم دین کو تنگ نظری کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس طرح سے غلط فتوے دیتے ہیں یا پھر اس طرح سے ایسی شدت پسندی پر مبنی فتوے دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اسی طرح دین سے اور مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دانا تھے، فقہی مسائل میں ان کو بہت عبور حاصل تھا ماشاءاللہ، اور لوگوں کو دین سے قریب کرنا ہے نہ کہ دور کرنا ہے دین سے۔ تو انہوں نے جو بھی فتاوا دیے، ان صحابہ کہتے ہیں اور تابعین کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بہت ہی دانا تھے شرعی احکام کے نفاذ کے لیے، ان کے اندر الحمدللہ اس بات، یعنی وہ حکمت جانتے تھے کہ کیسے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو باریک بینی سے وہ سمجھتے تھے۔ اور حکمت و دانا یہ بھی ہے کہ دین کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تربیت کا بیڑا اٹھایا جائے، اور یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ دینی تعلیم و تربیت تقوی اور فضائل اخلاق کے ساتھ کی جائے۔ تو فقہ اسلامی سے مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام اس کے شرعی جو اصل سورسز ہے اس کی روشنی میں سمجھے جائیں، قرآن اور سنت سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ربانی علماء ہوتے ہیں وہ امت کے افضل لوگ تھے، انہوں نے علم کے حصول کے علاوہ تربیت پر مبنی تعلیم پائی، اور وہی امت کی تربیت اور رہنمائی کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی پہچان یہ بتائی کہ وہ لوگوں کو دانائی کی فکر اور اس کی غذا مہیا کرتے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ایسی ہی باتیں سیکھیں اور ایسی ہی باتیں آگے لوگوں کو بھی بتائیں۔ پھر مخلص طالب علم کون ہے؟ سیکنڈ درجہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہے طالب علم، جیسے ہم لوگ ہیں، میں اور آپ ہیں۔ تو جن طلبہ نے خلوص نیت سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا ہو، محنت کی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے وقت ان کا یہ علم کی وجہ سے وہ اچھا بلند درجہ پائے، تو ایسے طلبہ کو علی رضی اللہ عنہ نے راہ نجات کے طالب علم کا خطاب دیا۔ یعنی اصل طالب علم وہی ہے جو خلوص دل سے خالص اللہ کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، اور اس خیال سے علم حاصل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہم نے علم حاصل کیا ہے تیری خاطر، لوگوں کو پہنچانے کی خاطر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی طلبہ نہیں جو طلب علم کے لیے وقف ہو چکے ہیں، بلکہ ان میں ہر وہ طالب علم شامل ہے جو دین حنیف کے امپلیمنٹ کے لیے یا اس کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی فکر ہو۔ ایسا طالب علم ربانی علماء سے دینی امور کے بارے میں سوال کرتا ہے تاکہ وہ بصیرت تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ ادا کر سکے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اخلاص نیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور پھر وہ جو تیسرا درجہ تھا کہ بے چرواہے کے ریوڑ، یعنی جو کسی چرواہے کے پیچھے نہیں رہتے، جو ایسے ریوڑ بکریوں کے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بھیڑیا انہیں کھا لیتا ہے، پھر ہر آواز لگانے والے کے پیچھے چلتے ہیں اور ہوا کے رخ پر بہتے ہیں، انہیں کبھی بھی نور اور ہدایت حاصل نہیں ہو سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین فرمائی، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے کہ ان کا مقصد زندگی حق کے راستے کے لیے ہونا چاہیے اور اس پر استقامت ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں علی رضی اللہ عنہ کی، وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو، عمل کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم حکمران اور مال محکوم ہوتا ہے، مال کی کارکردگی سے اس کے زوال کے ساتھ ہی زائل ہو جاتی ہے، اور عالم کو علم سے محبت کا صلہ ملتا ہے، عالم کو زندگی میں اطاعت کی راہ پر علم عالم کو اطاعت کی راہ میں گامزن رکھتا ہے، اور وفات کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں ہوتا رہتا ہے، جبکہ مال جمع کرنے والے زندگی ہی میں مر جاتے ہیں، جبکہ علماء کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے حالانکہ وہ زندہ نہیں رہتے۔ لیکن کون سا علم؟ اس سے مراد شرعی علم ہے، یعنی شریعت کا علم ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ شریعت کا علم دراصل ستون ہے، دنیا اور آخرت کے لیے عزت و شرف ہے، اور جو بھی اس کو حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ ایسے بہت سارے علم حاصل کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ ان کے اقوال ہم کو ملتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علم پھلتا پھولتا ہے اور عمل کے ذریعے سے راسخ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ امت کے جو اجتماعی مفاد ہے اس کو یاد رکھا جائے، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے اور لوگوں کے فائدے کی بات کی جائے، علماء سے محبت کی جائے اور علماء کی اطاعت کی جائے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اصل عالم دین وہ ہے، یا اصل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دیتا۔ بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھیں، یعنی عالم و فقیہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا ہے، نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے دیتا ہے، اور نہ ہی وہ گنجائشیں پیدا کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کرتے جاؤ یہ بھی کرتے جاؤ، نہ قرآن کریم سے بے رغبتی پیدا ہونے دیتا ہے۔ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس کے پیچھے علم نہ ہو، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بغیر فہم کے ہو، اور ایسی قرآت و تلاوت میں خیر کا کوئی پہلو نہیں رہتا جس میں تدبر اور تفکر نہ پایا جائے۔ کتنی بہترین بات ہے سبحان اللہ، مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند آئی ان کی، یعنی عالم و فقیہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتے، اور نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے دیتے ہیں، اور نہ ہی گنجائشیں پیدا کرتے ہیں، اور نہ قرآن کریم سے بے رغبتی پیدا ہونے دیتے ہیں۔ تو ہم سب کی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اسی بات کی اویئرنیس پھیلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام شابی علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ وہ ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ کیا خوب جگر کو ٹھنڈا کرنے والی بات ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا وہ بات جو تم نہیں جانتے، کہو کہ اللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، فقہی مسائل میں ہمیں ایک جملہ سکھایا گیا ہے، جو ہمارے علماء تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا لازم و ان کا مقصود ہوا کرتا تھا، کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کرنے آتا تھا سوال کا جواب تو دے دیتے تھے، لیکن پھر کہتے تھے اللہ عالم، یعنی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور واقعی میں علم سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ پھر جب وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے اس وقت تک یہ عہد نہیں لیا کہ وہ علم حاصل کریں جب تک اہل علم سے یہ عہد نہ لے لے کہ وہ تعلیم دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ یعنی جاہل جاہل کب تک رہیں گے، جب تک کہ اہل علماء ان کو، اہل علم ان کو علم نہیں دیں گے۔ اصل خیر کثرت علم ہے، وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خیر و بھلائی یہ نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد کثیر ہے، اصل خیر یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور علم کا جذبہ بڑھ جائے، اور اپنے رب کی بندگی پر تمہیں خوشی حاصل ہو۔ اگر تم اچھا عمل کرو تو اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرو، اور اگر برا عمل کرو تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ اگر کسی سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تلافی کرے اور معافی مانگے اور تقوی کے لیے کوشش کرے۔ وہ یہ بھی کہتے کہ علم کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ اس کا مدعی وہ ہو جو علم نہیں رکھتا، لیکن جب اس کی نسبت علم کی طرف کی جائے تو وہ خوش ہو، اور جہالت کی کمتر اور گھٹیا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جاہل آدمی اس سے بیزاری کا اظہار کرے، اور جب جہالت کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ غضبناک ہو جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ علم سے بے رغبتی کیوں ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں، تو کہا کہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف اس لیے راغب نہیں ہوتے کہ علم والوں نے بھی علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی جو بے عمل عالم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ علم سے بے رغبتی کرتے ہیں۔ بہرحال علم کے تعلق سے ہم کو ان کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ حصول علم میں مشغول رہنا نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعمل علماء کا جو درجہ ہے، وہ کہا کرتے جس نے اپنے علم پر عمل کیا آسمانوں میں اسے عظمت ملی، یہ علم و عمل کی دعوت ہے، انہوں نے ایسے علم و عمل کی بنیاد پر اعلیٰ مقامات کے حصول کی کوشش کی ترغیب دی جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو. یعنی سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عظمت ملے گی آسمانوں میں اگر علم پر ہم عمل کریں گے. پھر تقدیر کے مسئلے پر بھی انہوں نے بہت بہترین باتیں کی اور عمل پر لوگوں کو اکسائے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کرتے رہے. غرض کوئی ایک بات نہیں, بہت ساری باتیں ہیں علی رضی اللہ عنہ کی. اور عدل اور انصاف ان کا اس قدر تھا کہ کہا جاتا ہے جب ایک بار بیت المال میں مال آیا تو اس کے سات حصے کیے گئے, اس میں ایک روٹی بھی تھی تو اس روٹی کے بھی سات حصے کیے. اور زہد ایسا تھا ان کا, یعنی اس قدر, یعنی اتنی بڑی جو اس وقت مسلمانوں کی خلافت تھی, اس کے امیر تھے, رہنما تھے, ماشاء اللہ خلیفہ تھے, بہت بڑی سلطنت تھی ان کے اختیار میں دیکھا جائے تو. لیکن اپنی خود کی ذاتی ضرورت کے لیے صرف ایک چادر ان کے پاس ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ جب وہ راستے سے چلتے تھے بازار میں تو لوگ ان کو بدو سمجھتے تھے, یعنی کوئی دیہات سے بدو آیا ہے. ایک سادی سی چادر اڑا کرتے تھے اور اس میں بھی پیوند لگے ہوتے تھے ان کے لباس پر. جب لوگوں نے ان سے کہا تو کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے مال میں سے کچھ نہیں لوں گا, یہ میری چادر ہے جو میں گھر سے اڑ کر یہاں آیا ہوں, یا فرمایا کہ مدینہ سے آیا ہوں. آپ سوچیے کہ کیسی ان کی فقیرانہ زندگی تھی, کیسی درویشانہ زندگی تھی. اور ایک دفعہ کسی نے آ کر کہا, جو بیت المال کا والی تھا اس نے آ کر کہا کہ بیت المال میں بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے, تو فکر مند ہوئے اور فوراً چل پڑے اور بیت المال جا کر وہاں سارے لوگوں کو بلانے لگایا اور اسی وقت سارا مال تقسیم کر دیا اور وہیں دو رکعت نماز پڑھی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہاں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ زمین گواہی دے کہ میں نے اس مال کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیا ہے اور اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسے تھے ہمارے علماء, کیسے تھے ہمارے حکمراں. کہ کہا جاتا ہے ایک بار جب وہ بازار میں گئے تو جس بازار سے وہ چادر خریدنا چاہتے تھے تو وہ بازار, وہ دکان والا ان کی پہچان کا تھا, اس سے نہیں خریدا. پھر اگلی دکان پر گئے, وہ بھی ان کی پہچان کا نکلا, اس سے بھی نہیں خریدا. پھر تیسری دکان پر گئے اور وہاں سے انہوں نے وہ چادر خرید لی اور وہ 3 درہم میں ان کو ملی. تھوڑی دیر کے بعد کہا رہے تھے جب وہ گھر پہنچ گئے تو وہ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اس لڑکے کا فادر ہوں جس سے آپ نے چادر خریدی, وہ چادر دراصل 2 درہم کی تھی, اس نے 3 میں بیچ دیا آپ کو, میں 1 درہم واپس کرنے آیا ہوں. آپ سوچے کہ لینے والے بھی کیسے اور دینے والے بھی کیسے, مسئلے کتنے ایماندار. آج اگر کوئی ایسا کر دے تو کوئی کرے گا اس طرح واپس؟ اور علی رضی اللہ عنہ نے پہچان والے سے کیوں نہیں لیا, کیونکہ اس سے پھر ان کو تھا کہ وہ کم میں دیں گے ان کو, یعنی ان کا لحاظ کریں گے, تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا. ان سے پوچھا کہ آپ اپنی قمیض میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے دل میں خوشبو پیدا ہوتا ہے اور پھر دوسرے مومن بھی اس کی اقتداء کریں گے, یعنی سادگی اختیار کریں گے. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کسی خلیفہ کے لیے 2 پیالوں سے زیادہ حلال نہیں ہے, یعنی اللہ کے مال میں سے لینا, ایک وہ جسے خود اور اپنے اہل خانہ کے لیے کھلائے اور دوسرا مہمانوں کے لیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فالودے کا, یعنی ایک بہترین ذائقے خوشبو والی چیز ان کو پیش کی گئی, حالانکہ وہ ان کو پسند تھی. تو کوئی ایک دفعہ انہوں نے اس کو پی لیا تھا, لیکن جب بعد میں ان کو بار بار پیش کیا جانے لگا تو انہوں نے نہیں چکھا اور کہا کہ اسے عیش و آرام کی عادت پڑ جائے گی, یعنی اسے بار بار نہیں, میں پسند کرتا کہ جس چیز کی پھر عادت پڑ جائے. جب ان سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے تو انہوں نے کہا, اے لوگوں, زہد قلیل تمناؤں, نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور حرام باتوں سے بچنے کا نام ہے. قلیل تمنائیں ان لمبی امیدوں کے برخلاف ہیں جو انسان کو آخرت بھلا دیتی ہیں. قلیل تمنائیں سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان توازن قائم کیا جائے, ہر حال میں اللہ تعالی کی خوشنودی مطلوب ہو, اور پھر اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وہ بار بار تاکید کیا کرتے تھے. یہ بھی ان کے بارے میں دیکھا گیا کہ انہیں جو زہد, لوگ جس کو غلط مطلب پہناتے ہیں زہد, تو وہ زہد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا نام ہے اور امیدیں زیادہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. پھر تقوی کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے, اور جیسے ہی گناہ ہو اگر تو اس پر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, یہی تقوی ہے اپنے نفس کی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ آدمی جو کتاب و سنت کے علم و عمل میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنے نفس کی حقیقت کو جان لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور اور مخلوق کے ساتھ برتاؤ میں اس کے اندر عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوتا ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں ہم کو, مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ اس کو قرآن اور سنت کا علم ہوگا یہ چیز اس کے عمل میں راسخ ہوتی چلی جائے گی, پھر وہ اپنے نفس کی حقیقت کو جانے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرے گا اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرے گا. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے تو کمتر جاہلوں کی کثیر تعداد کے بارے میں نہ سوچو بلکہ اپنے سے برتر علماء کو دیکھو. سبحان اللہ. کیونکہ آج آپ دیکھیں جو بات کی جاتی ہے, جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں نا, تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے علم ان کو پہنچایا نہیں ہے, تو ہم اور مزید علم حاصل کریں اور دوسروں کو علم سے فیضیاب کریں. پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہا کرتے, حیا اخلاق فاضلہ میں اعلیٰ ترین صفت ہے, کیونکہ یہ صفت نفس کی پاکیزگی اور ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اور دینی بیداری کے لیے اور خوف الہی کی دلیل ہے. اصل میں اگر کوئی باحیا نہیں ہے تو وہ مہمان نوازی نہیں کرے گا, وعدہ وفا نہیں کرے گا, امانت ادا نہیں کرے گا, لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کا خیال نہیں ہوگا, ایثار اور قربانی نہیں کرے گا اور برائی سے بچے گا نہیں, ستر پوشی کا اہتمام نہیں کرے گا اور فواہش سے باز نہیں آئے گا. سبحان اللہ. واقعی میں آپ دیکھیں حیا کی وجہ سے کتنی چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں, اور یہ صفت حیا جو صفت حیا ہے علی رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی. وہ اپنے اس اخلاق کے بارے میں خود فرماتے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس ہوتی کہ گناہ میری درگزر سے زیادہ بڑا ہو یا جہالت میرے حلم و بردباری سے زیادہ ہو, یا ایسا عیب جسے میں نہ چھپا سکوں, یا کوئی ایسا نقص ہو جس کی تلافی میری سخاوت سے نہ ہو. یعنی ان کے جو اقوال ہیں وہ واقعی میں بہت بہترین ہیں, لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اقوال ہر قول ان کے نام سے پیش کر دیا جاتا ہے, لیکن جس کی سند صحیح ہو وہ اقوال پیش کیا جا سکتا ہے. بہرحال وہ حیا کو بہت پسند کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ حیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے, اور جس قدر تمہارے اندر حیا پیدا ہو سکے تم اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو, اسی سے درگزر اور بہت ساری کوالٹیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اچھا, ان کی زندگی میں جو عبادت ہم کو ملتی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یعنی کچھ عبادتیں ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہو, جو لوگوں کو جس کا علم نہ ہو. اور ان کو عبادت کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے قیام کی وجہ سے ممتاز ہو گئے اور اہل تہجد میں سے ہو گئے تھے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں. ایک صحابی ان کی اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اس دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بڑی وحشت محسوس کرتے تھے, اور وہ رات کے اندھیرے سے بہت مانوس تھے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب رات اتر کر اپنی چادر پھیلا چکی تھی اور ستارے غروب ہو چکے تھے. وہ محراب کے اندر اپنی داڑھی ہاتھ میں لیے ہوئے استرابی کیفیت بے چینی کے ساتھ اس طرح کروٹیں بدل رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا آدمی کرتا ہے. وہ غمزدہ انسان کی طرح رو رہے تھے, گویا میں اس وقت بھی ان کی آواز سن رہا ہوں. وہ بار بار کہتے تھے اے میرے رب, اے میرے رب کے الفاظ دہرا رہے تھے اور اللہ کے حضور گڑگڑا رہے تھے. وہ دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے, دور ہو جا, دور ہو جا, میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے, میں نے تجھے قطعی طلاق دے دی, تیری عمر کم ہے, تیری ہم نشینی حقیر ہے, میری نظر میں تیری کوئی وقت نہیں ہے, آہ زیادہ سفر قلیل ہے, سفر دور ہے اور راستے وحشتناک ہیں. یہ باتیں سن کر معاویہ کے آنسو نکل پڑے, وہ اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی, انہیں اپنے آنسو پر قابو نہ رہا, وہ اپنے آستین سے آنسو پہنچ رہے تھے. وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی. یہ کوئی اور معاویہ ہے, دمرہ الکنانی معاویہ. انہوں نے فرمائیے تھے ابو الحسن علی بن ابی طالب. پھر فرمایا اے درار, ان کے بعد تمہارے غم کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا میں اس شخص جیسا غم محسوس کرتا ہوں جس کا کوئی پیارا ذبح ہونے کے بعد اس کی گود میں پڑا ہو. اور یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو نہ تھمتے تھے. جب ایک دفعہ کوئی شخص ان کے خدمت میں حاضر ہوا جب وہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے اور حالت قیام میں تھے. جب علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے تو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین, دن کے وقت روزہ اور رات کو بیداری, اور پھر ان دونوں کے درمیان تھکاوٹ. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخرت کا سفر طویل ہے, لہٰذا یہ رات کے وقت چلنے ہی سے کٹے گا. سبحان اللہ. واقعی میں وہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے. انہوں نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں, اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہو تو وہ سنتا ہے, اور اگر کچھ چھپاؤ تو وہ جانتا ہے, اور موت کی تیاری کرو, اگر تم نے اس سے فرار کی راہ اختیار کی تو وہ تمہیں آ لے گی, اور اگر ٹھہرے رہے تو پھر بھی وہ تمہیں اچک لے گی. وہ فرماتے اے لوگوں, مجھ سے یہ باتیں سیکھ لو, اگر تم سواری پر طویل سفر بھی اختیار کرو تب بھی ایسی بات کہیں نہ مل سکے گی. کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے, اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے خوف نہ کھائے. اگر وہ علم نہیں رکھتا تو علم حاصل کرنے سے نہ شرمائے, اور اس بات سے کبھی نہ شرمائے کہ کسی سوال کا جواب نہیں آتا, کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. خوب جان لو کہ ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو جسم انسانی میں سر کا ہے, اور ایسے جسم میں کوئی خیر نہیں جس کا سر نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اتنی خلافت کی ذمہ داریاں، جنگیں، اور پھر ایسے لوگوں کا خروج ہوا تھا، خوارج نکلے تھے، بہت سے ایسے گروپس پیدا ہوئے. آپ جانتے ہوں گے علی رضی اللہ عنہ کا دور فتنوں کا دور کہلاتا ہے، یعنی اس قدر فتنے پھوٹ پڑے تھے حد سے زیادہ، اور ان کی پوری خلافت کا دور ان فتنوں کو سنبھالتے سنبھالتے اس کو ختم کرتے کرتے گزرا، یعنی ان کو سکون مل ہی نہیں سکا. تو آپ سوچیں کہ اس کے باوجود ان کو تہجد کے لیے وقت تھا. آج میں اور آپ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا ہم تھک گئے ہیں، یا ہمارے پاس یا ہماری نیند نہیں ہوئی؟ یعنی آج ہمیں کتنا آرام ہے، کتنی سہولتیں ہیں، اور کوئی ایسے بکھیڑے نہیں ہیں ہمارے پاس. کوئی ملکوں کا نظام نہیں سنبھالنا ہے ہم کو، نہ کوئی جنگوں میں ہم جا رہے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ کوئی کہے کہ ہاں ہمارے پاس ذکر اذکار کے لیے ٹائم نہیں ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، یا تہجد کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو آپ بتائیے حیرت ہوگی نہیں ہوگی. بہرحال یعنی بہت ہی ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک روشن مثال ہے. اگر ہم چاہیں تو اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے ابھی صرف یہ 1/4 حصہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، ابھی دیکھا جائے تو اور بہت سارا باقی ہے. خیر ہم آج اس کو ختم کریں گے، نہیں ہم آگے اب تو نہیں لیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں کتنی ایک روشن مثال ہے ہمارے لیے. ان کے جو فیصلے ہیں یقین جانیے اس قدر حکمت اور دانائی پر مبنی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے وہ بر وقت فیصلہ کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. اور تقوی کے بارے میں اور صبر کے بارے میں بار بار تاکید کرتے تھے. اپنے ان لوگوں کی تربیت کی کتنی فکر تھی ان کو. کئی لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کے بارے میں جو بیکار کی باتیں پھیلا دی تھی، انہوں نے ان کو سزائیں بھی دی. یعنی کچھ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، کچھ کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے اپنی رسالت بخش دی یا رسالت دے کر چلے گئے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آخر میں لوگوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر لیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر نعوذ باللہ خدا حلول کر گیا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایسے لوگوں کو انہوں نے سزائیں دی، بہت بہت زیادہ، یعنی ایسی سزائیں دی جو کسی اور نے نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانے. الٹا اور ان کے ساتھ انہوں نے غلو کیا، اور بہت سارے فتنوں سے ان کو یعنی گزرنا پڑا، دیکھنا پڑا ان کو فتنے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کیسے حق پر قائم رہے اور کتنی صحیح باتیں وہ کہتے تھے. تو کہا جاتا ہے انہوں نے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کیونکہ وہ بہت حوصلہ مند تھے ماشاءاللہ، بہت مضبوط قوت ارادے کے مالک تھے. بڑے بڑے حادثات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، خود اپنے دور خلافت میں بھی اور ویسے جنگوں میں بھی، لیکن انہوں نے بہت حوصلے سے کام لیا، اور کبھی وہ اپنے یعنی استقامت انہوں نے دکھائی، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ماشاءاللہ. اور یہی ایمان ہے. آپ دیکھیں کہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہونی چاہیے انسان کے اندر. اور لوگوں سے کہا کرتے اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قلم تمہارے لیے اجر لکھ دے گا، اور اگر جزا فضا کرو گے تو اس کے برعکس لکھا جائے گا. سبحان اللہ، بہت ہی اچھی اچھی اتنی اچھی اچھی باتیں ان کی کہ دل چاہتا ہے کہ ہر بات پر ڈسکس کیا جائے. اور ایک حدیث قدسی انہوں نے سنائی تھی، میں شرک کرنے والوں سے بے پرواہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں سے بے پرواہ ہوں. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، میں اس سے اور اس کے شرک سے لا تعلق ہو جاؤں گا. اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ شرک کے دشمن تھے کہا جاتا ہے. انہوں نے عقیدے کے تعلق سے بہت لوگوں کی اصلاح کی، شرک کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور لوگوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے رہے. قدرت یعنی جو تقدیر کے تعلق سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں لوگوں کو بتائی، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بگڑ چکا تھا تقدیر کے تعلق سے. تو الحمدللہ ان کی پوری زندگی ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے تعلیم و تربیت میں گزاری، حالانکہ اتنی جنگیں ہوئیں ان کی زندگی میں، اتنا کچھ انہیں کرنا پڑا، یعنی جنگوں میں وقت گیا، اتنے فتنے پیدا ہوئے، اتنے نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم و تربیت سے منہ نہیں موڑا، لوگوں کی برابر تعلیم و تربیت کرتے رہے. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہیں. بہت سارے لوگوں کی ان کے بارے میں رائے ہے دیکھا جائے تو، اور بہت ہی یعنی بہترین ہمارے علماء کرام نے اس کے بارے میں صحیح رائے دی ہے. اور اسی لیے دیکھیں کہ اوتھینٹک کتابیں پڑھنی چاہیے، وہ کتابیں جس میں نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں پائی جائیں یا غلط باتیں پائی جائیں، ایسی کتابوں کو ہم نہ پڑھیں. اور یہ جو جنگ جمل کا کہا جاتا ہے وہ جنگ پوری طرح ہوئی ہی نہیں تھی، وہ صرف عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے بات چیت کرنے گئی تھی، اور ادھر سے علی رضی اللہ عنہ آئے تھے. دونوں اپنے اپنے خیموں میں تھے، آرام کر رہے تھے، ابھی کچھ بھی بات چیت ابھی ہوئی نہیں تھی شروع. تو جو سبائی تھے ان لوگوں نے آگ کے شعلے پھینکے عائشہ رضی اللہ عنہا کے خیموں پر، تو یہ لوگ سمجھے کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، پھر یہ لوگ بھی بغیر سوچے سمجھے ان کے آمنے سامنے ہو گئے۔ تو یعنی ابھی تو علی رضی اللہ عنہ اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے آپس میں کوئی لڑائی ہوئی بھی نہیں تھی، یہ بیچ میں لوگوں ہی نے غلط فہمی کی بنا پر اس طرح سے یہ جو آگ بھڑک اٹھی تھی اس کا معاملہ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ کو گھر پہنچا دیا جائے۔ تو یہ کوئی جنگ نہیں ہوتی، لیکن لوگوں نے اس کو جنگ کا نام دے دیا، جنگ جمل، حالانکہ کہہ رہے تھے 100 لوگوں سے بھی کم لوگ اس میں شامل تھے اگر آپ صحیح حقیقت کو جانیں گے۔ لیکن آج ہسٹری میں اور سیرت اور تاریخ میں اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر دو گروپ بنا لیے جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کا گروپ اور علی رضی اللہ عنہ کا گروپ، اور پھر کچھ لوگ ایسی باتیں بھی پیش کرتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض تھیں علی رضی اللہ عنہ سے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ لوگ سوالات پوچھنے آتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ تو بھیجتی تھی ان کو کہ جاؤ علی سے پوچھ کر آؤ، وہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ علم میں سب سے کمال درجہ کون رکھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھ کر آؤ۔ تو جو لوگوں نے بلا وجہ ایسی باتیں کی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض تھیں علی رضی اللہ عنہ سے، بالکل غلط بات ہے اور یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ بھلا صحابہ کرام کیوں بھلا ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے؟ وہ لوگ سب سے بڑھ کر دین جاننے والے لوگ تھے، سب سے بڑھ کر ان کو قرآن اور سنت کا علم تھا، وہ لوگ جانتے تھے کہ بلا وجہ ایک دوسرے سے ناراض رہ کر کے وہ اپنے عمل پیش کرنا نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو بہرحال یہ صحابہ تھے، اور ہم کو انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، انہی کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت و دانائی عطا کرے، دین میں غور و فکر اور تفکر اور تدبر کرنے والا بنائے اللہ کی کتاب میں، اور فقہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے، سمجھ میں دین کی سمجھ بوجھ میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تہجد گزار بنائے جیسے صحابہ کے اعمال تھے۔ اللہ تعالیٰ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔